کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں داخل کیا اپنے فضل و کرم سے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت بخشی اور قرآن مجید کو تراویح میں سننے کا شرف ہم کو عطا فرمایا. الحمدللہ 7.5 پارے آج ہمارے تراویح میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اگلی منزلوں کو آسان فرما دے، سننے والوں کے لیے بھی، سنانے والوں کے لیے بھی. میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ بعض تکالیف سامنے آ جاتی ہیں، گرمی کے حوالے سے، حبس کے حوالے سے، اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہیے. یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے بعض اوقات اگر پنکھے نہیں چل رہے، گرمی زیادہ لگ رہی ہے، تو آخرت کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمانے والے ہیں ان کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے ان چیزوں کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا. تراویح کے بعد کا یہ سلسلہ، اس کو تفسیر تو میں نہیں کہتا کہ اس لیے کہ وہ نہ ہمارا کام ہے، البتہ درس قرآن کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں یہاں پر اپنے بزرگوں کی، جو ان سے میں نے سنی اور پڑھی. یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام پاک نازل فرمایا ہے، اور حافظ قرآن جو قرآن مجید کی تلاوت تراویح میں مثلاً کرتے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج ہم نے کیا سنا، یعنی بالکل اندھے گونگوں اور بہروں کی طرح معاملہ نہ ہو، کسی نہ کسی حد تک ہمارے علم میں یہ بات ہو کہ آج جو کچھ تلاوت کی گئی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک 7.5 پارے الحمدللہ ہو چکے، مختصراً سی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی، اس میں ہمیں دعا کرنے کا ادب سکھا دیا، دعویٰ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. تو گویا اس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دلیل کیا ہے؟ رب العالمین. تو جو رب العالمین ہو، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تعریف بھی اسی کے لائق. پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ بڑا رحم الرحیمین، روز جزا کا مالک بھی ہے. پھر ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. جن لوگوں کا راستہ بتایا ان کو بھی ذکر فرما دیا، جو منا مالے لوگ ہیں، اور جن کے راستے سے بچنے کا ہے ان کو بھی ذکر کر دیا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کتاب کا ذکر فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، نازل شدہ ہے. پھر یہ کہ تین گروہوں کا ذکر فرما دیا، اہل ایمان کا ذکر کر دیا، کافروں کا ذکر کر دیا، منافقوں کا ذکر کر دیا. منافقین چونکہ کافروں سے ہی بدتر ہیں، اس لیے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دی کہ صحابہ کرام حجت ہیں ہمارے لیے، کیونکہ یہ فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام. تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے ہمارے لیے، جیسا ایمان وہ لائے ویسا ایمان ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یا جیسے ہم ویسے وہ، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو یہ بات اچھی نہیں. صحابہ کرام حجت ہیں ہمارے لیے. اور اسی طریقے سے پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام اور ان حضرت حوا کو کس طرح دنیا میں اتارا گیا کسی بنا پر، جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں اس کا ذکر آ گیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا بھی ذکر آ گیا. اسی طرح سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر آ گیا. اس میں ایک ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس میں بلا وجہ اعتراضات مت کرو، علتیں تلاش مت کرو کہ صاحب اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور بلا وجہ کی اس میں سوالات مت کرو. جیسے جیسے سوالات کرتے جاؤ گے ویسے ویسے مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جیسا کہ یہ گائے والے واقعے میں اللہ نے ذکر فرمایا. اس لیے جو حکم دیا جائے اس پر عمل کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے جب آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہر سال، آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، جتنی بات تمہیں کہی جائے اس پر عمل کر لو، بس جب تمہیں کہا حج فرض ہے حج کر لو ختم. اب یہ پوچھو کہ ہر سال فرض ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. ایک شخص نے یہ پوچھا کہ میری ماں کا، میرا باپ کا نام کیا ہے. قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کی وضاحتیں کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے. ماں نے بھی کہا کہ تو نے تو آج مجھے رسوا کر دیا تھا، اگر خدا نہ کرے میں اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کر چکی ہوتی تو یقیناً تیرا باپ وہ ہوتا. اس لیے ایسے سوالات مت کرو جس سے بعد میں پریشانی کا سامنا ہو. آج لوگ اس طرح سے سوالات کرتے ہیں طرح طرح کے، جس کے نتیجے میں پریشانیاں بھگتنی پڑتی ہیں، تو اس سے بچنے کا بھی ہمیں ضمناً بتا دیا گیا. اسی طریقے سے جادو سحر کے سلسلے میں بھی بیانات کیے گئے، اور ایسی باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ جو زو مانے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا کہ ایسا جملہ کہو کہ جس میں ایک ہی معنی نکلتا ہو صحیح، جیسے راعینا. بعض لوگ راعینا کہتے تھے زبان کو ذرا چبا کر، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے، اور راعینا کا مطلب صحیح ہوتا تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے جملے مت کہو جس کے دو مطلب نکل سکتے ہوں، ایسا جملہ کہو جس کا ایک مطلب نکلتا ہو. کہو قولو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس کے کوئی دو معنی نہیں نکلتے. تو اس میں ادب بھی بتا دیا کہ جب بڑوں سے ہم کلام ہو آدمی تو ان کی رعایت رکھتے ہوئے کس طریقے سے ان کو مخاطب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اسی پارے کے آخر میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. جس طرح ہم دنیا کی ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگے اپنی اولاد کو بلا لیا اور کہا کہ بتاؤ بھائی زندگی کیسے گزارو گے، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں جیسے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے، آخرت بنانے کی بھی فکر کرنی چاہیے. آج ہم دنیا بنانے کی بہت فکر کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو آخرت کے اعتبار سے بالکل مفلس بنا دیتے ہیں، انہیں بیچاروں کو آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. ایسے ہی تحویل قبلہ کے احکام نازل ہوئے، حج کے احکام نازل ہوئے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میتا یعنی مردار کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر جو چیزیں قربان کی جاتی ہیں یا چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے. انما علیکم المیتہ والدماء ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے. تو یہ سب چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد پھر ابواب البر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام بیان کیے. قتل کے احکام بیان کیے گئے، روزوں کے احکام بیان کیے گئے، چاند دیکھنے کے مسائل کو بیان کیا گیا، حج اور عمرے کے مسائل کو بیان کیا گیا، طلاق اور حیض و نفاس کے مسائل کو بیان کیا گیا، رضاعت کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر مسائل کو، یعنی بے شمار مسائل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ بات بتائی کہ مختلف رسول ہیں اللہ نے جن کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. تم جو ہے وہ اس طرح سے نہ کہو کہ فلاں رسول زیادہ افضل ہے اور فلاں درجے میں کم ہے، ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں. اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھی پیدا کیے ہمارے لیے سب کے سب قابل احترام ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے فضلنا بعضہم علی بعض، ایک فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا پیدا کیا ہے. کوئی شخص حرف آخر نہیں. آج بھی اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں تو وہ حرف آخر نہیں ہیں، ان پر بھی کوئی اور بڑا نام ہے، ان پر بھی اسی فضیلت کوئی نہ کوئی موجود ہے. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا فضیلت والا بزرگ ہوں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کون بڑا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ ایک ایسا گر ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھائی ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، باقی ہم سے ہر ایک شخص بہتر ہے. انشاءاللہ اگر یہ بات ذہن میں آ گئی, تکبر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے, ان تکبر کی ماں مر جائے گی, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا, اس کا ذکر فرمایا, گواہیوں کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے گواہ ہونے چاہیے, اور اگر مرد ہیں تو دو مرد گواہ ہوں, عورتیں ہوں تو دو عورتیں اور ایک مرد گواہ ہوں, اس کو تفصیلی احکام کے ساتھ ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اگلی صورت میں پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھائے کہ جب آدمی دعا کرے تو یہ بھی کہہ دے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے تو اب ہمارے دل کو آپ ٹیڑھا نہ فرمائیے, انک انت الوہاب, آپ ہی عطا کرنے والے ہیں, آپ ہی دینے والے ہیں, ان کو بھی ذکر فرما دیا. پھر اسی طریقے سے لوگوں کے لیے جو چیزیں مرغوب ہیں محبوب ہیں ان کو ذکر فرما دیا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, یہ ساری چیزیں بیان کر دی, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت ہم نے تمہارے دل میں رکھی ہے, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں بڑی محبوب ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آخرت سب سے بڑھ کر, ان چیزوں پر دل مت لگاؤ, ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں آخرت برباد کر لو, مال و دولت کی محبت میں آخرت برباد کر لو, بلکہ فرمایا کہ آخرت جو ہے یہ بہتر, حسن المآب فرمایا بہترین ٹھکانہ آخرت. قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم, کیا میں ان سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں تمہیں, تو اس سے پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, ان کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت اصل چیز ہے جس کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, میں نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت مریم کا ذکر تفصیل کے ساتھ اور پھر ان کے ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ایسے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں فرمایا, اس لیے کہ آگے چل کر اس میں ابتلاء آئے گی, آزمائش آئے گی, عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے, تو اس لیے ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ اہل ایمان کسی قسم کے ابتلا میں مبتلا نہ ہوں, آزمائش سے دوچار نہ ہوں, انہیں پہلے سے ہر چیز کی پہچان ہو, علامتیں ہوں ان کے سامنے, ان سب چیزوں کو ذکر کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دیے گئے, ولیکن شبہ لہم, البتہ لوگوں پر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں مشتبہ ہو گئے کہ کیا ہوا, جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے سولی پر لٹکا دیا تو یہ سوچتے رہ گئے کہ اگر سولی پر لٹکا دیا تو وہ ہمارا آدمی کہاں گیا جو اندر گیا تھا, اور اگر یہ وہ آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے. اس سلسلے میں بہرحال تفصیلات ہیں, میں مختصر سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی. اسی طریقے سے یہ بتا دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک اللہ کے راستے میں تم اچھی چیزیں محبوب چیزوں کو قربان نہیں کرو گے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے, نیکی حاصل نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خراب سے خراب چیز اللہ کے راستے میں دیں, نوٹ بھی اگر دے رہے ہیں تو مریل سے نوٹ جو ہیں وہ خیرات کرتے ہیں, جو کڑک نوٹ ہوتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں, چاہے وہ جانور ہو قربانی کے ہوں جو بھی ہوں, اسی لیے فرمایا کہ عمدہ سے عمدہ جانور قربان کرو, یا اسی طریقے سے ہم کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ بھی عمدہ سے عمدہ ہونی چاہیے, یعنی جن چیزوں کی رغبت ہمارے دل میں ہو, محبوبات جو ہوں ان کی جب ہم قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نیکی حاصل کر سکیں گے, تو اس کو بھی ذکر فرما دیا. اسی طریقے سے اور اس میں پھر جنگ احد کا ذکر فرمایا, بدر کے واقعات کو بیان فرمایا, تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے. انشاءاللہ موقع پر ان کو آگے جب ذکر آئے گا ضمناً تو اس کو میں عرض کر بھی دوں گا. انشاءاللہ کچھ باتیں اب بیان ہو گئی ہیں, کچھ انشاءاللہ کل بیان ہو جائیں گی. دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گلے کو اور آواز کو ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا, کیونکہ اصل وجہ یہی ہے. مولوی عبداللہ صاحب اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی الحمدللہ رشتہ داری بھی ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ قرآن مجید بھی انہوں نے یہیں پر حفظ کیا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید انشاءاللہ سناتے رہیں گے. یہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہمت قوت و طاقت عطا فرمائیں, اور ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ گلے کو پہلے سے بہتر فرما دیں, آواز کو پہلے سے بہتر فرما دیں, تاکہ جو دینی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بند نہ ہوں. یقیناً میں ہوں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ کہ بہرحال میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ کوئی بات دین کی اگر میں کہہ دوں آپ حضرات سن کر عمل کر لیں, خود مجھے اس سے فائدہ پہنچے, تو یقیناً میری دنیا آخرت کے لیے انشاءاللہ بہتری کا سبب ہوگا. اس لیے آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے, اور ویسے بھی جب کوئی شخص کسی کی غیبوبت کی حالت میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں کہ میں آپ کے لیے دعائیں کروں, آپ میرے لیے کریں, اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں, تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے ضرور. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق ادا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اپنے فضل خاص سے اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق ادا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری نماز روزے تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو رہ جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کی سعادتیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.